سنیچر یکم جولائی کے سیروین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. بھارت کے سابق وزیر دفاع کا انکشاف کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر ستمبر میں کیے گئے سرجیکل سٹرائکس کی منصوبہ بندی 15 ماہ پہلے شروع کی گئی.
یہ جو غیر معمولی انکشاف ہے اور اس سے ظاہر ہے کہ کافی سوال اٹھیں گے میڈیا میں بھی, سیاسی حلقوں میں بھی.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد. یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبریں سنیے. انڈین میڈیا میں چھپنے والی تفصیلات کے مطابق ملک کے سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں سرجیکل سٹرائکس کے لیے 15 ماہ تک تیاری کی گئی اور اضافی فوجیوں کو تربیت دی گئی. تاہم انہوں نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل سٹرائکس کا فیصلہ کیسے لیا, سنیے اطہر قاسمی سے.
انڈین ایکسپریس کے مطابق انڈیا کے سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا, ایک ٹی وی پروگرام میں برما میں کاروائی پر بات کرتے ہوئے اینکر نے ایک سابق فوجی افسر سے سوال کیا کہ کیا آپ مغربی سرحد پر بھی ایسی کاروائی کرنے کی جرات اور صلاحیت رکھتے ہیں. سابق وزیر دفاع کے بقول انہوں نے وہ سوال بہت غور سے سنا اور مناسب وقت پر اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے منوہر پاریکر پر تنقید کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا ہے کہ سرجیکل سٹرائک اڑی حملے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے کی گئی کیونکہ ایک وزیر سے کسی نے حد تک آمیز سوال پوچھا تھا, انسان اس بارے میں کیا کہے.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں ایک بار پھر لوگوں کی بڑی تعداد نے محصور شدت پسندوں کو بچانے کے لیے فوج اور پولیس پر پتھراؤ کیا ہے. تاہم فورسز کی فائرنگ میں 2 مظاہرین ہلاک ہو گئے ہیں. فوج کا دعویٰ ہے کہ تصادم کے دوران لشکر طیبہ کا اعلی کمانڈر اپنے ساتھی سمیت مارا گیا ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
اننت ناگ ضلع کے دیالگام علاقے میں یہ تصادم آج الصبح اس وقت شروع ہوا جب فوج, نیم فوجی اہلکاروں اور پولیس نے گاؤں کا محاصرہ کیا. پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ایک مکان میں چھپے شدت پسندوں نے فائرنگ کی اور اسی دوران مرد اور خواتین کی بڑی تعداد تصادم کے قریب مظاہرہ کرنے لگی. پولیس کا دعویٰ ہے کہ ایک نوجوان اور ایک خاتون کراس فائرنگ میں ہلاک ہو گئے. تاہم مقامی لوگوں کا الزام ہے کہ فورسز نے مظاہرین پر فائرنگ کی. پولیس کے مطابق تصادم میں لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر بشیر لشکری اور ان کے ایک ساتھی کو ہلاک کیا گیا ہے. شہریوں کی ہلاکت کے خلاف حریت کانفرنس نے کل ہڑتال کی اپیل کی ہے. واضح رہے گزشتہ 18 ماہ کے دوران محصور شدت پسندوں کو بچانے کے لیے ہونے والے ایسے مظاہروں میں اب تک 2 خواتین سمیت 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک درجن سے زائد عسکری تنظیموں کے تحت متحدہ جہاد کاؤنسل کے سربراہ سید صلاح الدین نے انڈین فوج کے خلاف مسلح کارروائیاں جاری رکھنے کا عزم کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ نے مودی سرکار کی خوشنودی اور پاکستان دشمنی کی خاطر مجھے عالمی دہشت گرد قرار دیا ہے. واضح رہے کہ انہیں حال ہی میں امریکہ نے عالمی دہشت گردوں کی فہرست میں شامل کیا ہے. ایران میں انسانی حقوق کے گروپ کا کہنا ہے کہ اس سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ملک میں 239 افراد کو پھانسی پر چڑھایا گیا. تفصیل کے ساتھ ہوں میرا کمل.
ایران ہیومن رائٹس نامی اس گروپ کا کہنا ہے کہ پھانسی دیے جانے والے ان افراد میں سے 3 کی مبینہ جرم کے وقت عمر 18 سال سے کم تھی. واضح رہے کہ ایرانی حکام نے صرف 45 افراد کی پھانسی کی تصدیق کی ہے جبکہ بقیہ 204 پھانسیاں غیر سرکاری ذرائع سے رپورٹ ہوئیں. پھانسی کی سزا پانے والے ان تمام افراد میں سے نصف سے زیادہ پر منشیات سے متعلقہ جرائم کے الزامات تھے. انسانی حقوق کے اداروں کا کہنا ہے کہ پچھلے سال پھانسی پانے والوں کی غیر سرکاری تعداد 530 تھی.
چین کے صدر زی جنگ پنگ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ہانگ کانگ میں چینی اقتدار کے خلاف کوئی چیلنج برداشت نہیں کرے گی. واضح ہے کہ 2 دہائی پہلے برطانیہ نے اپنی کالونی ہانگ کانگ چین کو واپس کی تھی. آج اس منتقلی کے 20 سال پورے ہونے پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر زی جنگ پنگ نے ہانگ کانگ کو پرجوش انداز میں مبارکباد دی. شام میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ روس اور شامی حکومتی فورسز کے مقابلے میں امریکی قیادت میں بننے والے اتحاد کی فورسز کے فضائی حملوں میں اس ماہ زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. شام میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر نظر رکھنے والے برطانوی ادارے دی سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا کہنا ہے کہ اس کی تیار کردہ رپورٹ کے مطابق امریکی اتحادیوں کی بمباری میں 290 افراد مارے گئے جس میں 46 بچے بھی شامل ہیں. ادارے کا کہنا ہے کہ روسی اور شامی فضائی حملوں میں 151 شہری ہلاک ہوئے جس میں 40 بچے بھی شامل ہیں. افریقی ملک کانگو نے اعلان کیا ہے کہ حال ہی میں ملک کے شمال مشرق علاقوں میں پھیلنے والی ایبولا کی وبا ختم ہو چکی ہے. ملک کے وزیر صحت نے تصدیق کی ہے کہ ایبولا کا آخری کیس 42 روز پہلے رپورٹ ہوا تھا. اور دنیا بھر سے رہنماؤں نے حال ہی میں انتقال کرنے والے جرمن چانسلر ہیلمت کوہل کو فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں یورپی پارلیمان میں ایک تقریب کے دوران خراج عقیدت پیش کیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اٹھائیس اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بھارت سے، جہاں آج سابق وزیر دفاع نے پچھلے سال ستمبر میں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر پر کیے گئے سرجیکل سٹرائکس کے بارے میں بات کی ہے. منوہر پاریکر نے آج کہا ہے کہ اس طرح کے حملے کا فیصلہ میڈیا کے اینکر پرسن کے اکسانے پر کیا گیا تھا اور اس کے لیے تیاری 15 ماہ پہلے سے کی گئی. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے اطہر کاظمی سے.
دی ٹائمز آف انڈیا اخبار کے مطابق سابق وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ جب انہوں نے وزارت دفاع کا چارج سنبھالا تو وزارت کی بری حالت تھی اور افراتفری کا سما تھا. پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں انڈیا کی جانب سے کی جانے والی مبینہ سرجیکل سٹرائکس کے حوالے سے منوہر پاریکر کا کہنا ہے کہ اس کے لیے اضافی فوجیوں کو تربیت دی گئی. سابق وزیر دفاع نے مزید کہا کہ انڈیا اور برما کی سرحد پر جب انہیں انڈین فوجیوں پر حملے کی اطلاع ملی تو اس وقت بھی انہیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی ہتک کی گئی ہو. منوہر پاریکر کے مطابق برما کی سرحد پر جس دہشت گرد گروہ نے انڈین آرمی پر حملہ کیا تھا ان کے خلاف سرحد پار کامیاب کاروائی کی گئی. اخبار انڈین ایکسپریس کے مطابق جمعے کو ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منوہر پاریکر کا کہنا تھا کہ وہ ایک ٹی وی پروگرام دیکھ رہے تھے جس میں برما میں کی جانے والی کاروائی پر بات ہو رہی تھی، جب ایک اینکر نے ایک سابق فوجی افسر سے سوال کیا کہ کیا آپ پاکستان کے بارڈر پر بھی ایسی کاروائی کرنے کی صلاحیت اور جرات رکھتے ہیں؟ سابق وزیر دفاع کے بقول انہوں نے وہ سوال بہت غور سے سنا اور مناسب وقت پر اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا. ادھر بھارت کے زیر کنٹرول کشمیر کے سابق وزیر اعلی عمر عبداللہ نے منوہر پاریکر کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سماجی رابطوں کی سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں لکھا ہے کہ نیوز اینکر کا سوال پاکستان کے ساتھ بڑے تنازع کا سبب بن سکتا تھا، کیا اس طرح کی فیصلہ سازی سے ہم خود کو محفوظ تصور کریں؟ خیال رہے کہ گزشتہ برس سپٹمبر میں انڈین آرمی نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں قائم مبینہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ پاکستان کی جانب سے ایسی کسی بھی کاروائی کی تردید کی گئی تھی.
یہ تفصیل بتا رہے تھے اطہر کاظمی. تو سوال یہ ہے کہ بھارت کے سابق وزیر دفاع نے یہ باتیں کہیں کیوں، اور وہ بھی اس وقت، اور اس معاملے کا پس منظر کیا ہے؟ یہ میں نے پوچھا دلی میں نامہ نگار سہیل حلیم سے.
امبر، اس غیر معمولی انکشاف کی پوری اہمیت اور اس کی پوری امپلیکیشنز کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پر نظر ڈالنا ضروری ہے. انڈیا کے دو خطے ایسے ہیں جہاں علیحدگی پسندی کی تحریکیں اس وقت کافی سرگرمی سے جاری ہیں، ایک کشمیر اور دوسرا انڈیا کی شمال مشرقی ریاستیں. تو 2015 میں وہاں نیشنلسٹ سوشلسٹ کاؤنسل آف ناگالینڈ یا این ایس سی این نے انڈین فوج کے قافلے پر حملہ کیا تھا اور منی پور میں 18 فوجی ہلاک ہوئے تھے، جس کے بعد انڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس کی فوجیں برما میں داخل ہوئیں اور وہاں انہوں نے این ایس سی این کے کیمپ کو نشانہ بنایا جس میں 60-70 لوگ مارے گئے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ لوگ این ایس سی این کے کارکن تھے، مسلح کارکن تھے. اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ انڈین فوج نے جو یہ حملہ ہوا تھا اس کا انتقام لے لیا ہے. اسی کے پس منظر میں اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کے ایک منسٹر تھے کرنل راجیہ وردھن سنگھ راٹھور، وہ ایک ٹی وی چینل پر کوئی بیان دے رہے تھے تو ان سے اینکر نے یہ پوچھا कि क्या जो आपने बर्मा में किया है वो आप इंडिया के वेस्टर्न सरहद पर भी कर सकते हैं, यानी कि क्या इस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ भी की जा सकती है। तो मनोहर पारिकर का कहना यह है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक्स गुज़िश्ता बरस सितंबर में की गई थी, दरअसल उनकी तैयारी 15 महीने पहले सन 2015 में शुरू कर दी गई थी। तो ये एक गैर मामूली इंकशाफ है और इससे जाहिर है कि काफी सवाल उठेंगे मीडिया में भी, सियासी हलकों में भी और गवर्नमेंट में भी इस पर काफी बेचैनी होगी।
लेकिन ये इन्होंने जो कहा है, बात कही है, उस वक्त तो कहा जा रहा था सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद कि ये उड़ी के फौजी कैंप पर होने वाले हमले के जवाब में किया गया है, लेकिन इन्होंने तो अपनी बात में कुछ और ही कहा है, तो ये बिल्कुल अलग बात क्यों कही है?
अमर, ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि किसी भी वजीर दिफा या डिफेंस मिनिस्टर के लिए इस तरह का बयान देना मेरे ख्याल में गैर जिम्मेदारी की हदूद में शामिल होता है। इसको गैर जिम्मेदाराना बयान ही कहा जाएगा, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट का जो ऐलानिया मौकिफ था या जो नैरेटिव गवर्नमेंट की तरफ से बिल्ड किया गया था उससे काफी मुख्तलिफ है। और इससे लगता यह है, अगर वाकई वो अपने बयान पर कायम रहते हैं, इससे लगता यह है कि गवर्नमेंट सर्जिकल स्ट्राइक्स की तैयारी पहले से कर रही थी और फिर उसको ये इंतजार था कि कोई ऐसा मौका आए कि जिसके जवाब में ये कार्रवाई की जा सके। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि अब मनोहर पारिकर डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, उन्हें गोवा का चीफ मिनिस्टर बनाकर वापस गोवा भेज दिया गया है।
सुहेल, ये बताइए कि कोई रद्द अमल आया है उनके इस बयान पे हुकूमत की जानिब से या मीडिया में?
अमर, अभी चंद घंटे पहले ही चूंकि मनोहर पारिकर ने ये बात कही है, लेकिन उसके बाद से काफी सख्त रद्द अमल सामने आना शुरू हुआ है। सबसे ज्यादा सख्त जबान तो इस्तेमाल की है जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने, जिन्होंने कहा कि ये तो इंतहाई खतरनाक बात है कि अगर किसी एंकर के कहने पर इस तरह की कार्रवाई की गई है तो क्या हम ये मान सकते हैं या क्या ये बात कही जा सकती है कि वाकई मौजूदा निजाम में हम महफूज हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामान ने वजीर आजम को एक ईमेल से के जरिए खत भेजा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बात का नोटिस लिया जाना चाहिए कि मनोहर पारिकर ने जो बात कही है वो काफी गैर जिम्मेदाराना है। लेकिन इस सबसे कत नजर मैं आपको अंबर ये बताऊं कि कुछ दिन पहले जब ये सर्जिकल स्ट्राइक से पहले की बात है और मीडिया में काफी रिटोरिक की, काफी ज्यादा एक तरह से जंग की का बिगुल बजाया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि भाई जो कुछ भी पाकिस्तान की सरहद पर हो रहा है उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जानी चाहिए, तो हमारे एक कार्टूनिस्ट हैं बीबीसी दिल्ली के ऑफिस में जिन्होंने ये कार्टून बनाया था दोनों हुकूमतों के दरमियान जंग हो ना हो लेकिन उनके टीवी चैनलों के दरमियान जरूर हो सकती है। तो मेरे ख्याल में ये बहुत खतरनाक बात है कि अगर वाकई हुकूमत की पॉलिसियां टीवी एंकर्स के बयानात या सवालात की वजह से बन रही हैं या तब्दील हो रही हैं तो जाहिर है कि इस पर सवाल तो उठेंगे।
ये थे दिल्ली से हमारे नामनिगार सुहेल हलीम। और बात करते हैं भारत और चीन के ताल्लुकात की, जो इन दिनों शदीद तलखियों का शिकार हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 4000 किलोमीटर लंबी सरहद के कई मकामात पर देरीना तनाजा है और दोनों मुल्कों के दरमियान एक बार जंग भी हो चुकी है। सरहदी तनाजा हल तो नहीं हुआ है लेकिन इन दिनों दोनों मुल्कों के सरहद पर गुज़िश्ता 50 बरस में कभी कोई गंभीर टकराव नहीं हुआ है, लेकिन हालिया कशीदगी और जारी तनाव के दौरान चीन ने ये कहा है कि भारत को 1962 की जंग से सबक लेना चाहिए। और भारत के आर्मी चीफ बिपिन रावत ने भी एक इंटरव्यू में ये कह दिया है कि भारत 2.5 महाजों पर लड़ सकता है, यानी भारत चीन, पाकिस्तान और फिर मकामी बागियों के साथ लड़ सकता है। इस तमाम सूरतहाल के तजिये के लिए मैंने अब से कुछ देर पहले ही राहुल दिफाई तजियाकार राहुल बेदी से बात की।
इसकी टाइमिंग का तो अंदाजा ही लग सकता है, एक चाइना को जो इंडिया और यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफी देर से पसंद नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने गए थे यूएस में तो उसकी एब्सेंस में उसके जाने से पहले हुआ है, क्योंकि ये 16 या 17 जून से चालू है और प्राइम मिनिस्टर मोदी जून के आखिर में गए हैं, पहली बात तो वो है। दूसरी बात, वहाँ उस इलाके में अभी बारिशें छिड़ रही हैं और जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बारिशों में नहीं होता और चाइना ये चाहता है कि जल्दी से जल्दी اور سڑک جو بنانا چاہ رہا ہے وہ بن جائے.
تو آپ نے کہا کہ ایک فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کے امریکہ کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات سے چین جو ہے وہ ناخوش ہے ایک طرح سے, لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلے ایک دو سال میں تو دونوں ممالک بھارت اور چین کے تعلقات میں بہتری آتی نظر آ رہی تھی, بڑی میٹھی میٹھی باتیں کہی جا رہی تھیں, تو یہ ایک دم سے کشیدگی کیوں آئی ہے؟
اس کے بھی ایک دو کارن ہے جی. پہلا کارن یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے, جب پرائم منسٹر مودی نئے نئے پرائم منسٹر بنے تھے تو پریزیڈنٹ بھی ہندوستان بھی آئے تھے اور گجرات بھی گئے تھے اور ان کا کافی تال میل رہا مودی صاحب کے ساتھ, مگر اس کے بعد جو ہے وہ ریلیشنز کافی ڈیٹیریٹ کر گئے, کیونکہ ایک تو یہ پاکستان کا فیکٹر آ گیا بیچ میں, ون بیلٹ ون روڈ جو چائنا پاکستان کے ساتھ طے کر رہا ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ اور اکنامک پارٹنرشپ, اس میں بھی پرابلم آ گیا. دوسرا چائنا پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں کافی حد تک انفراسٹرکچر بنا رہا ہے, تیسری بات گوادر پورٹ کو ڈیولپ کر رہا ہے, اور جو این ایس جی ہے نیوکلیئر سپلائرز گروپ اس کا بھی چائنا نے اپوز کیا ہے, اور ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے بھی چائنا نے انڈیا کو اپوز کیا ہے. تو یہ پچھلے ڈیڑھ سال میں یہ جو تعلقات ہیں یہ کافی حد تک ڈیٹیریٹ ہو گئے ہیں.
اچھا, یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ جو ایک روٹ بن رہا ہے, ایک راہداری ہے, جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے جسے سی پیک بھی کہا جاتا ہے, اس سے بھارت ایک طرح سے اس کے ہیں کچھ خدشات جڑے ہوئے ہیں اور چین سے خوش نہیں ہے اس بات پہ. اب اس ریجن میں, اس خطے میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں, مثلا یہ سی پیک ایک ہے اور جو مختلف بلاک بنتے نظر آ رہے ہیں, تو اس میں اب دونوں ممالک کی پوزیشن کیا ہے؟
دیکھیے, ایک طرف سے تو یہ پرابلم آ رہا ہے جیسے اکنامک کوریڈور کا آپ نے ذکر کیا, دوسرا انڈیا یو ایس کے ساتھ, جاپان کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ ان کا اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے, اور چائنا کو اس کا بھی فکر ہے جس کو یہ کوڈی لیٹرل کہتے ہیں. سنگاپور کے ساتھ بھی بھارت کا جو ملٹری اور اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. دوسری طرف چین کو جو ہندوستان کہتا ہے کہ اس کو انسرکل کر رہا ہے, اس کو گھیرا ڈال رہا ہے, سری لنکا میں بھی, نیپال میں بھی, بنگلہ دیش میں بھی, افغانستان میں بھی, پاکستان میں بھی, تو یہ ایک اسٹینڈ آف جو ہے یہ بہت بہت بڑا اسٹینڈ آف ہے. یہ ون بیلٹ ون روڈ کا بھی ہے اور یہ اوشن کا بھی ہے, سمندر کا بھی ہے, انڈین اوشن میں.
پچھلے دنوں بھارت کے آرمی چیف نے بھی ایک بیان دیا تھا کہ بھارت جو ہے ڈھائی محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے, اس بیان کا کیا مطلب تھا؟
یہ آرمی چیف کا بیان تھا کہ ہم ڈھائی فرنٹ پر لڑائی لڑنے کی ہماری قابلیت ہے, اور ایئر فورس چیف نے بھی یہی بیان دیا ان کے تھوڑے دن بعد کہ ہم دو فرنٹ پر, اس کا مطلب پاکستان اور چائنا کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک مودی گورنمنٹ کی جو نیشنلزم کی پالیسی ہے, نیشنلزم آگے بڑھانے کی یہ ایک اسٹریٹجی ہے, ایک ان کا ٹیکٹک ہے, کیونکہ جو اگر آپ ویسے دیکھیں کہ قابلیت چین کی اور ہندوستان کی جو ملٹری قابلیت ہے, ہندوستان کہیں بھی چین کے پاس نہیں ہے. تو یہ جو بیان بازی ہے یہ موسٹلی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے ہے.
یہ تھے دفاعی تجزیہ کار راہل بیدی. اور میں نے بھارت اور چین کے درمیان جاری اس تناؤ کے معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے چین کے دارالحکومت بیجنگ میں موجود صحافی سیبل داس گپتا سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ سرحدی تنازع پر چین اور بھارت کے درمیان اس تناؤ کے بارے میں چین میں کیا کہا جا رہا ہے, وہاں موڈ کس طرح کا ہے؟
چین میں موڈ یہ ہے کہ یہ جو جگہ ہے جو بھوٹان میں پڑتا ہے جس کا نام دوکلام ہے, تو دوکلام ہم چین کا پرانے ٹیبیٹینز کا پیسچرنگ ایریا تھا, کیٹل گراؤنڈ, بریڈنگ گراؤنڈ تھا, یہ چین کا کہنا ہے, اور چین میں اس چیز کو لوگ مانتے بھی ہیں, اور یہ بہت پرانا ان کا ڈسپیوٹ ہے بھوٹان کے ساتھ, کیونکہ بھوٹان کہتی ہے وہ جگہ اپنی ہے, ان کی ہے, اور یہ جگہ جو پوائنٹ ہے یہ سکیم, مطلب انڈیا کا سکیم, چین کا بھوٹان ٹبیٹ اور بھوٹان کا ٹرائی جنکشن پر ہے. تو انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ یہاں اگر چین آ جائے, کیونکہ چین روڈ بنا رہی ہے نا, تو جو بھوٹان نے روکنے کی کوشش کی, اور چین کا کہنا ہے کہ انڈین ٹروپس نے آگے توڑ دیا, چین نے جو روڈ بنائی تھی اس کو اور گھس گئی ہے اندر, اس لیے اسٹینڈ آف ہے, اور چین کہہ رہی ہے کہ انڈیا کی ٹروپس کو واپس چلے جانا چاہیے, جب تک نہیں جائیں گے تب تک میننگ فل ڈائلوگ نہیں ہو سکتا ہے. और انڈیا کا کہنا ہے کہ زمین آپ کی ہے ہی نہیں, یہ تو بھوٹان کی ہے اور رائل گورنمنٹ آف بھوٹان کے ساتھ ہمارا اگریمنٹ ہے اس جگہ کو اور یہاں تک کہ بھوٹان کو پروٹیکٹ کرنے کا جو ہم کر رہے ہیں, یہ ہے ڈسپیوٹ.
اچھا, یہ سڑک پہ جو یہ ساری ایک طرح سے بحث چھڑی ہے اور جھگڑا چلا ہے, تو یہ سڑک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا, یہ چین یہ سڑک کیوں بنانا چاہ رہا ہے اور بھوٹان اس کی مخالفت کیوں کر رہا ہے؟
بہت تو عمدہ سوال اس لیے ہے کہ بھوٹان تو بیلٹ اینڈ روڈ کا کوئی اگریمنٹ سائن نہیں کیا ہے, تو بھوٹان کو تو یہ سڑک نہیں چاہیے, اور اگر بھوٹان کو نہیں چاہیے, انڈیا کو نہیں چاہیے, تو بزنس کس کے ساتھ کریں گے؟ تو سڑک کیوں بنا رہے ہیں؟ سڑک تو آپ اس لیے بنا رہے ہیں کہ تاکہ آپ کی ملٹری یا آپ کی ٹروپس کو بھیج سکے, کیونکہ بزنس تو ہو نہیں رہا ہے. تو چائنا اس کو اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ اس کا جو بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام ہے جو کہ چین کئی دیشوں کے ساتھ کرنا چاہتی ہے اور پاکستان میں تو بہت کچھ کر چکی ہے, اس کا ہی حصہ مانتی ہے کہ ہر جگہ وہ اپنا بیلٹ اینڈ روڈ بڑھانا چاہتی ہے. اور ایک طرح سے بھارت پر یا انڈیا پر دباؤ یہ ہے کہ آپ اگر بیلٹ اینڈ روڈ پروگرام نہیں بھی لیں گے تو بھی آپ کے بارڈر کو ہم کھول دیں گے, ہم اس پروگرام سے کو لے کر آپ کے بارڈر تک آ جائیں گے. اسی لیے بھارت کو یا انڈیا کو یہ لگتا ہے کہ اس پروگرام کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو یہ زبردست ہمارے بارڈر میں آئیں گے اور کہیں گے ہم سڑک بنائیں گے. اس طرح سے بھارت دیکھ رہی ہے اس چیز کو. اسی لیے چینیوں نے جو بیلٹ کا جو سڑک بنایا تھا انہوں نے اس کا وہ حصہ توڑ دیا, یہ کہتے ہوئے کہ یہ آپ کی زمین پہ نہیں ہے, اور اس جگہ پہ ابھی بھارت کے ٹروپس ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ گولیاں چلی ہے یا کچھ ہوا ہے, ایک بلٹ بھی نہیں چلا ہے, بلکہ 1963 کے بعد کو ایک بھی بلٹ کبھی نہیں چلی ہے. اور دونوں آپ ویڈیوز سارے ویب سائٹس میں اویلیبل ہے, چینی ویب سائٹس میں بھی ہے, وہ صاحب بتا رہی ہے کہ دونوں ہاتھا پائی کر رہے ہیں وداؤٹ اینی آرمز.
اچھا,
کیونکہ یہ دونوں کو آرڈرز ہیں کہ بلٹ نہیں چلانا ہے کیونکہ پھر وار چھڑ جائے گی.
لیکن ہاتھا پائی تک بھی بات جانا, مطلب آگے اس معاملے کو کس طرح سلجھانے کی کوشش ہوگی؟
چین نے یہ کہا ہے کہ جب تک بھارت کے ٹروپس وڈرا نہیں کر جاتے ہیں, جس ایریا چین کا ہے یہاں سے وڈرا نہیں کر جاتے تب تک کوئی میننگ فل ڈائلگ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن وہ میننگ فل ڈائلگ کو تیار ہے, ایک طرف یہ کہا ہے. لیکن دوسری طرف چین نے اس ایریا کا نیا میپ فرائیڈے کو جاری کر دی. اب میپ جاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی بات چیت کے لیے آپ تیار نہیں ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو اپنا میپ بنا دیا, اپنا ملک بتا دیا, پھر تو کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ اپنے آپ میں بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس لیے ہے کہ اب صاف ہو گیا ہے کہ چین جہاں تک یہ دکلام ایریا ہے اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اب بھارت اور بھوٹان کو یہ سوچنا ہے کہ چین کا مقابلہ کرنا ہے یا ختم کرنا ہے, رفع دفع کرنا ہے.
اچھا سیبل, یہ بتائیے کہ ماضی میں بھی بھارت اور چین کے درمیان اس طرح کے مطلب اختلافات ہوئے ہیں سرحدی امور پہ, لیکن یہ اس مرتبہ کیا جو چین کا لہجہ ہے وہ آپ کو زیادہ سخت لگتا ہے؟
پہلے تو چین کا اس وقت آنا کیوں ہوا, وائی ناؤ؟ کہ دوکلام کے بارے میں ان کا جو ڈسپیوٹ ہے بھوٹان کے ساتھ وہ تو قریب 70 سال پرانا ہے. وہ دیکھیے کس طرح سے ہو رہا ہے, مودی واشنگٹن جا رہے ہیں, ٹرمپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, اور بھارت بھی کچھ رسک لینے کو تیار ہے ایسا لگتا ہے. تب چین کو لگتا ہے کہ وہ اگر قدم نہیں بڑھائے گی اس وقت تو پھر بہت لیٹ ہو جائے گا. اسی لیے چین چاہتی ہے کہ بھارت کو پریشر میں رکھا جائے, اور اس لیے انہوں نے ایک نیا ایریا چھیڑ دیا ہے. پہلے جو ایریا تھا اروناچل پردیش اور ٹبیٹ والا وہ تو ہے ہی ہے, اور بھارت کے جو ملٹری کے چیف ہیں بپن راوت, جنرل بپن راوت, انہوں نے اسٹیٹمنٹ کہا کہ چین اگر یہ سمجھتی ہے کہ 2.5 فرنٹ وار ہم نہیں لڑ سکتے ہیں تو وہ غلط فہمی میں ہے. ہم 2.5 فرنٹ پر بھی لڑ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرنٹ چین, ایک فرنٹ پاکستان, اور تیسرا فرنٹ ٹیررسٹ, تینوں مطلب 2.5 فرنٹ پر بھی ہم لڑ سکتے ہیں. یہ جب بپن راوت نے کہا تو چین بہت ناراض ہو گئی, اور چین کے جو ملٹری کا کمانڈر ہے انہوں نے یہ کہا کہ ای ریسپانسیبل اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ لڑائی کی باتیں کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے ہیں.
یہ تھے چین کے دارالحکومت بیجنگ سے صحافی سیبل داس گپتا. اور بھارت اور چین کے تعلقات اور ان کے درمیان سرحدی امور پر حالیہ تناؤ کے بارے میں مزید سنیے گا آج پروگرام میں آگے چل کر، کیونکہ یہی ہے آج شکیل اختر کے ہفتے وار کالم دوسرے پہلو کا موضوع۔ یہ پروگرام آپ سن سکیں گے سیربین کے دوسرے نصف پر، اور یہ آپ کو کالم آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی۔ اس وقت bbcurdu.com پر اگر ہم نظر ڈالیں تو بڑی خبر جو ہے وہ سیربین میں بڑی خبر یہی تھی، کشمیر میں سرجیکل سٹرائکس کے لیے 15 ماہ تیاری کی۔ یہ ہے ایک سابق وزیر دفاع منوہر پاریکن کے آج کا بیان، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پر۔ اور کرکٹ کی ایک اور دلچسپ یہ خبر ہے کہ 200 سے زائد آسٹریلوی کرکٹرز بے روزگار ہو گئے۔ سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
رول ساؤنڈ، کیمرا، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصر جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
نام کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
اور جب یہ 2.5 کلو کا ہاتھ کسی پر پڑتا ہے نا تو آدمی اٹھتا نہیں، اٹھ جاتا ہے۔
افغان جلیبی، معشوق فریبی، خیال ہے تیرا دیوانا بھائیوا بھائیوا۔
ہر سنیچر سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے۔
پاکستانی ٹینس سٹار اسام الحق قریشی نے سویڈن کے رابرٹ لنسٹڈ کے ہمراہ ATP ورلڈ گراس کورٹ ٹینس چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ ڈبلز مقابلوں کے فائنل میں انہوں نے کرویشیا کے میچ پیوچ اور آسٹریا کے اولیور میرچ کے خلاف 5-7 اور 4-1 سے کامیابی حاصل کی۔ یہ رواں سال کے دوران پاکستان اور سویڈن کے کھلاڑیوں کی جوڑی کا پہلا اعزاز ہے۔ ایسٹ بورن میں ہونے والے مردوں کے ٹینس ٹورنامنٹ کے 2 فائنلسٹ سربیا کے نوویک جوکوویچ اور فرانس کے گائل مومفس ہیں، جبکہ خواتین مقابلوں کا فائنل کیرولینا پلسکووا اور کیرولائن نیاکی کے درمیان ہے۔ انگلینڈ میں جاری خواتین کرکٹ ورلڈ کپ میں کل پاکستان کی خواتین کرکٹ ٹیم ڈربی میں انڈیا کے مد مقابل ہوگی۔ پاکستانی آل راؤنڈر اسماویہ اقبال کا کہنا ہے کہ ٹیم کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کل کے میچ میں فتح سے ہمکنار ضرور ہوگی۔ واضح رہے پاکستان نے اب تک ٹورنامنٹ میں جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف 2 میچ کھیلے ہیں اور دونوں ہی میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے تصدیق کی ہے کہ فاسٹ بالر لسیت ملنگا انفٹ ہونے کی وجہ سے کل زمبابوے کے خلاف دوسرا ون ڈے نہیں کھیلیں گے، اور انگلش بیٹس مین گیری بیلنس کو جنوبی افریقہ کے خلاف پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے لیے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ 4 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کے پہلے ٹیسٹ کی کپتانی جو روٹ کریں گے۔ فٹ بال میں کنفیڈریشن کپ کا فائنل کل عالمی چیمپئن جرمنی اور چلی کے درمیان کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں جرمنی نے میکسیکو اور چلی نے پرتگال کو ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی ہے۔ آج سے ٹور دی فرانس سائیکل ریس کا آغاز ہو گیا ہے۔ 23 جولائی تک جاری رہنے والے اس ایونٹ میں سائیکلسٹ 2,200 میل کا راستہ 21 مرحلوں میں طے کریں گے۔ برطانوی سائیکلسٹ کرس فروم کا کہنا ہے کہ رواں سال یہ ایونٹ آغاز سے اختتام تک شائقین کی توجہ کا مرکز رہے گا۔ فروم اس سے قبل 3 مرتبہ ٹور دی فرانس سائیکل ریس کے فاتح رہے ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے۔ ہانگ کانگ کی نئی سربراہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور چین کے صدر نے موقع پہ کہا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں ہانگ کانگ اب زیادہ آزاد ہے۔ اس خبر کی تفصیل سنیے گا سیربین میں آگے چل کر، لیکن اس وقت پروگرام کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا، سنیے شمائلہ خان سے۔
انڈین میڈیا کے مطابق ملک کے سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائکس کے لیے 15 ماہ تک تیاری کی گئی اور اضافی فوجیوں کو تربیت دی گئی۔ ایران میں انسانی حقوق کے گروپ کا کہنا ہے کہ سال کے پہلے 6 ماہ کے دوران ملک میں 239 افراد کو پھانسی پر چڑھایا گیا۔ شام میں سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ روس اور شامی حکومتی فورسز کے مقابلے میں امریکی قیادت میں بننے والے اتحاد کی فورسز کی فضائی حملوں میں اس ماہ زیادہ لوگ مارے گئے ہیں۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے حال ہی میں انتقال کرنے والے جرمن چانسلر ہلمت کوہل کو فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں قائم یورپی پارلیمان میں ایک تقریب کے دوران خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اور یوکرین کا کہنا ہے کہ ہفتے کے آغاز پر ملک میں ہونے والے سائبر حملوں میں روسی سیکیورٹی سروسز ملوث تھیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی شمائلہ خان سے، سربین آپ سن رہے ہیں بی بی سی اردو سروس سے۔ اور آئیے سامعین اب سنتے ہیں شکیل اختر کا ہفتے وار کالم دوسرا پہلو۔
بھارت اور چین کے درمیان تعلقات ان دنوں شدید تلخیوں کا شکار ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تقریباً 4,000 کلومیٹر لمبی سرحد کے کئی مقامات پر دیرینہ تنازع ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بار جنگ بھی ہو چکی ہے۔ سرحدی تنازع حل تو نہیں ہوا، لیکن دونوں ملکوں کی سرحد پر گزشتہ 50 برس میں کبھی کوئی گمبھیر ٹکراؤ نہیں ہوا، لیکن اب یہ صورتحال بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ گزشتہ مہینے بھوٹان کے ڈوکلام خطے میں بھارتی فوجیوں نے چینی فوجیوں کو سڑک تعمیر کرنے سے روکا۔ بھوٹان کا علاقہ فوجی اعتبار سے بھارت کے لیے بہت اہم ہے۔ اس خطے پر چین اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین نے ڈوکلام کے راستے تبت کے شہر لہاسا اور بھارت کی سرحد پر ناتھولا درے کو جوڑنے والی ایک سڑک بنا رکھی ہے۔ بیجنگ ڈوکلام کے راستے ریلوے لائن بھی بچھا رہا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب بھارتی فوجیوں نے تبت کے علاقائی خود مختاری کے دفاع کے لیے چینی فوجیوں کو کام کرنے سے براہ راست روکا ہو۔ چین کا رد عمل توقع کے عین مطابق سخت تھا۔ چین کے فوجیوں نے سکم سیکٹر میں بھارتی علاقے کے اندر داخل ہو کر فوج کے 2 عارضی بنکر بلڈوزر سے تباہ کر دیے۔ یہی نہیں، ناتھولا درے سے کیلاش ناتھ کی سالانہ مذہبی یاترا پر جانے والے بھارتی زائرین کو بھی یاترا کی اجازت نہیں دی گئی۔ چین کی وزارت خارجہ کی طرف سے کہا گیا کہ بھارت اپنی غلطی کو سمجھے اور اسے صحیح کرے۔ بھارت نے بھی کسی نرمی کا مظاہرہ نہیں کیا اور صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے بری فوج کے سربراہ کو سکم کے سرحدی علاقوں کے دورے پر بھیج دیا۔ بھارت کا کہنا ہے کہ چین سے 5 برس قبل ایک تحریری مفاہمت ہوئی تھی، جس کے تحت یہ طے پایا تھا کہ بھارت، چین اور بھوٹان تینوں ملکوں کو سیروخی باؤنڈری کا تعین تینوں ملکوں کی صلاح و مشورے سے کیا جائے گا۔ اس خطے میں تعمیری سرگرمیاں شروع کر کے چین نے اس مفاہمت کی خلاف ورزی کی ہے۔ بھارت کے وزیر دفاع ارون جیٹلی نے کہا کہ چین سرحدوں کی موجودہ صورتحال کو یک طرفہ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی ایک عرصے سے رفتہ رفتہ بڑھ رہی ہے۔ گزشتہ اپریل میں بھارت کی حکومت نے تبت کے جلا وطن روحانی رہنما دلائی لاما کو سکم جانے کی اجازت دی۔ وہ سکم کی حکومت کی دعوت پر وہاں گئے تھے۔ چین سکم کے بعض علاقوں پر دعویٰ کرتا ہے اور دلائی لاما کو علیحدگی پسند قرار دیتا ہے۔ بیجنگ نے دلائی لاما کے دورے پر شدید رد عمل ظاہر کیا تھا۔ حالیہ برسوں میں چین نے سرحدی علاقوں میں بہترین سڑکیں اور ریلوے لائنیں تعمیر کی ہیں۔ بھارت نے بھی کچھ عرصے سے چین کی سرحد کے نزدیک سڑکیں بنانی شروع کی ہیں۔ بھارت چین سرحد کی نگرانی اور کسی ٹکراؤ سے نمٹنے کے لیے گزشتہ 3 برس میں خصوصی طور پر تقریباً 1.5 لاکھ اضافی فوجی بھرتی کیے گئے ہیں۔ بھارت اور چین کے درمیان تلخی اس وقت شروع ہوئی جب چین نے نیوکلیئر سپلائی گروپ NSG میں بھارت کی شمولیت کی مخالفت کی۔ بھارت پاکستان میں زیر تعمیر چین کے اقتصادی زون کی بھی مخالفت کر رہا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ چین نے جو سڑک تعمیر کی ہے وہ ایسے خطوں سے گزرتی ہے جن پر بھارت کا دعویٰ ہے۔ کچھ دنوں پہلے بری فوج کے سربراہ سے منسوب ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی فوج ایک ساتھ 2.5 محاذ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ چین کے سلسلے میں بھارت کے رویے میں اب وہ نرم روی نہیں دکھائی دیتی جو 5-10 برس پہلے ہوا کرتی تھی۔ ایک طرف چین نے اپنے دعووں پر زور بڑھا دیا ہے تو دوسری جانب بھارت کے رخ میں بھی سختی بڑھتی جا رہی ہے۔ بھارت کے کمپرس ٹی وی چینلز ریٹائرڈ جنرلوں کے ساتھ جنگی ہسٹریا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کئی سابقہ سفارتکاروں اور دانشوروں نے جارحانہ رویے اور جنگی ہسٹریا کی نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے رویے سے برسوں کی محنت سے حاصل کیا گیا امن تباہ ہو جائے گا۔ آئندہ ہفتے وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جنگ پنگ G20 کی کانفرنس کے دوران ہیمبرگ میں ملاقات کریں گے۔ مودی ایک سربراہی کانفرنس میں شرکت کے لیے ستمبر میں بیجنگ جانے والے ہیں، لیکن دونوں ملکوں نے جو موقف اختیار کیا ہے اس سے کشیدگی ختم ہونے کا فوری طور پر کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان یہ کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے اور آنے والے دنوں میں سرحدوں پر ٹکراؤ مزید پیچیدگی اختیار کر سکتا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور شکیل اختر کا یہ کالم اگر آپ پڑھنا چاہیں یا اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرنا چاہیں تو یہ آپ کو ملے گا ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں ایک بار پھر لوگوں کی بڑی تعداد نے محصور شدت پسندوں کو بچانے کے لیے فوج اور پولیس پر پتھراؤ کیا، تاہم فورسز کی فائرنگ میں 2 مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں۔ فوج کا دعویٰ ہے کہ تصادم کے دوران لشکر طیبہ کا اعلی کمانڈر ساتھی سمیت مارا گیا ہے۔ تصادم کی جگہ مارے گئے مزید 2 مظاہرین کے ساتھ ہی ایسے واقعات میں مارے گئے افراد کی تعداد 20 تک اب پہنچ گئی ہے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ۔
یہ تصادم آج صبح اننت ناگ ضلع کے دیالگام علاقے میں ہوا، جہاں شدت پسندوں کے خلاف فوج، پولیس اور نیم فوجی اہلکاروں نے کل رات سے ہی برنتی نامی گاؤں کا محاصرہ کیا تھا۔ فوج کا دعویٰ ہے کہ اس طویل تصادم کے دوران لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر بشیر لشکر اور ان کے ساتھی آزاد کو ہلاک کیا گیا ہے، لیکن تصادم کے دوران لوگوں کی بڑی تعداد تصادم کی جگہ مظاہرہ کرنے لگی تو انہیں منتشر کرنے کی کارروائیوں میں بھی ایک خاتون طاہرہ بیگم اور شاداب احمد نامی نوجوان مارے گئے۔ ایک اور خاتون دل کا دورہ پڑنے سے فوت ہو گئی۔ سی آر پی ایف کے ڈی آئی جی آپریشنز محسن شہیدی نے بتایا کہ دونوں شدت پسندوں کی ہلاکت مسلح تحریک کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔
اس آپریشن میں آرمی تھی، سی آر پی ایف تھی اور ایس او جی جے کے پی۔ بہت بڑی کامیابی ہے یہ، اور چونکہ مارے گئے ملٹنٹ کافی ایکٹیو تھے تو اس لیے میں کہوں گا کہ بہت بڑا جھٹکا ہے ملٹنسی کے لیے۔
پولیس کے سربراہ شیش پال وید کا کہنا ہے کہ بشیر لشکر گزشتہ ماہ ایک پولیس افسر اور 5 اہلکاروں کی ہلاکت میں بھی ملوث تھا۔ علیحدگی پسندوں نے اننت ناگ میں شہری ہلاکتوں کے خلاف کل وادی بھر میں ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ تصادموں کی جگہ باشندوں کے مظاہروں کا رجحان گزشتہ برس جنوری سے شروع ہوا تھا اور اب اس میں فوج اور انتظامیہ کی طرف سے وارننگز کے باوجود اضافہ ہو رہا ہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ 18 ماہ کے دوران ایسے مظاہروں کے دوران 2 خواتین سمیت 20 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اس مدت کے دوران 14 مرتبہ ایسا ہوا کہ انکاؤنٹر کی جگہ عوامی ہجوم جمع ہونے کے باعث شدت پسند فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
آج ہانگ کانگ کی نئی سربراہ کیری لیم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ چین کے صدر نے اس موقع پر کہا ہے کہ ماضی کے مقابلے میں ہانگ کانگ اب زیادہ آزاد ہے، تاہم انہوں نے خبردار کیا کہ چین کی سلامتی اور خود مختاری یا مرکزی حکومت کو لاحق ہونے والے کوئی بھی خطرہ ایک ریڈ لائن ہے اور اس لکیر کو پار کرنے کی کسی کو بھی قطعاً اجازت نہیں دی جائے گی۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
ہانگ کانگ کے چین کے ساتھ دوبارہ الحاق کے 20 برس مکمل ہونے پر آج منائی جانے والی تقریب میں چینی صدر شی جن پنگ نے شرکت کی۔ اس تقریب میں چین اور ہانگ کانگ کے پرچم بلند کیے گئے۔ اس موقع پر چین کے صدر نے ہانگ کانگ کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا،
مرکزی حکومت اور ملک بھر کے تمام نسلی گروہوں کی طرف سے میں ہانگ کانگ کے تمام لوگوں کو دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ میں ہانگ کانگ کی 5 بار منتخب ہونے والی چیف ایگزیکٹو، حکومتی انتظامیہ اور ایگزیکٹو کونسل کے اراکین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ میں ملک اور بیرون ممالک میں بیٹھے چینیوں اور غیر ملکی دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہانگ کانگ کے حامی ہیں۔
چین کے صدر نے ہانگ کانگ کی نئی سربراہ کیری لیم کی آج ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں صدر شی جن پنگ نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں ہانگ کانگ اب زیادہ آزادی سے لطف اندوز ہو رہا ہے، لیکن قومی سلامتی سے جڑے کچھ معاملات ایسے ہیں جن پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔
چین کی سلامتی اور خود مختاری یا مرکزی حکومت کے خلاف کسی بھی چیلنج کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہانگ کانگ کو چین کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ سرخ لکیر ہے جسے پار کرنے کی کسی بھی کوشش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔
صدر نے مزید کہا کہ ہانگ کانگ کو اپنی قومی خود مختاری اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے اپنے نظام کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ادھر جس مقام پر حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا وہی قریب ہی سینکڑوں مظاہرین چین مخالف مظاہرے کر رہے تھے، کیونکہ وہ نئی سربراہ کیری لیم کو بیجنگ نواز سیاستدان تصور کرتے ہیں۔ مظاہروں میں جمہوریت کے حامی گروپ مطالبہ کر رہے تھے کہ ہانگ کانگ کے عوام کو اپنا چیف ایگزیکٹو خود چننے کا اختیار دیا جائے۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار بھی کیا. برطانیہ نے 1997 میں ہانگ کانگ کو واپس چین کے حوالے کر دیا تھا اور تب سے وہاں ایک ملک دو نظاموں کے تحت ریاستی انتظامات چلائے جا رہے ہیں. شی جن پنگ کا 2013 میں صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سے ہانگ کانگ کا یہ پہلا دورہ ہے. تاہم یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب سیاسی ماحول کچھ کشیدہ ہے. ہانگ کانگ آمد کے موقع پر اپنے مختصر بیان میں صدر نے کہا تھا کہ بیجنگ کی مرکزی حکومت ہانگ کانگ کی ہمیشہ سے ہی حامی رہی ہے اور اس کی معاشی ترقی اور یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانے کی ہمیشہ حمایت کرتی رہے گی. دوسری جانب چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے پیش نظر ہانگ کانگ میں اس بات کی تشویش پائی جاتی ہے کہ کہیں بیجنگ کی مداخلت سے اس کی اپنی آزاد سیاست اور روایات کمزور نہ پڑ جائیں. بہت سے سیاسی کارکن زیادہ سیاسی اختیارات کے لیے مہم بھی چلاتے رہے ہیں.
ہانگ کانگ میں نئی سربراہ نے حلف اٹھا لیا اور اس موقع پر چین کے صدر نے کہا کہ ماضی کے مقابلے میں ہانگ کانگ اب زیادہ آزاد ہے. تفصیل بتا رہی تھیں نازیہ گلزار. اور اب ذکر پاکستان کا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار صوبہ سندھ کے صحرائی علاقے تھر میں کوئلے کے ذخائر پر کام کرنے کے لیے خواتین ڈمپر ڈرائیورز کا انتخاب کیا گیا ہے. ایک سال کی ٹریننگ کے بعد یہ خواتین باقاعدہ اپنے کام کا آغاز کریں گی. تفصیل بتا رہی ہیں سبا ناز.
سندھ کی اینکرو کول مائننگ کمپنی نے پہلے بیچ میں 30 خواتین کو بطور ڈمپر ڈرائیورز منتخب کیا ہے. حال ہی میں جب مائننگ کمپنی کی جانب سے تھر کے علاقے اسلام کوٹ میں خواتین ڈمپر ڈرائیونگ پروگرام کا اعلان ہوا تو تھر اور آس پاس کے کئی علاقوں سے جوک در جوک خواتین نے انتہائی جوش و خروش کے ساتھ اس کام کے لیے اپنی دلچسپی کا اظہار کیا. اینکرو کول مائننگ کمپنی کے سربراہ شمس الدین شیخ نے بی بی سی کو بتایا کہ تھر کی خواتین محنت کش ہیں اور علاقے سے غربت دور کرنے کے لیے معاشرتی اور معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ مائننگ کمپنی میں خواتین کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا.
تھر کی عورت جو ہے بہت ہی ریزیلینٹ قسم کی ہے, بہت زیادہ محنت کرتی ہے, چار چار گھنٹے کام باہر جاتی ہے, پانی لے کر آتی ہے گرمی میں. تو ہم نے کہا کہ جب ہم تھر کے مرد لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں تو عورتوں کو بھی ہائر کرنا چاہیے. اگر یہ عورت اتنی محنت کر سکتی ہے تو ہم اس کو سب سے ڈیفیکلٹ کام یہاں پر دیں تاکہ وہ یہ پروو کر کے بتا سکے تھر کی عورت کہ تھر کی عورت اپنے مرد سے کسی طرح سے بھی کم نہیں, انفیکٹ ان سے آگے ہے. تو دیٹ واز دا تھنکنگ کہ یہ عورتیں ڈمپر ڈرائیور بنے اور ناٹ اونلی ہمارے لیے انسپریشن بنے بٹ سارے پاکستان کی عورتوں کے لیے انسپریشن بنے.
جب کبھی کسی پسماندہ علاقے سے خواتین اپنے مالی مسائل کے حل کے لیے گھر سے باہر قدم رکھتی ہیں تو انہیں بعض اوقات اپنے ہی گھر والوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مٹھی میں رہنے والی 25 سالہ رانی نے بی بی سی کو بتایا,
میں مٹھی میں جاتی ہوں, میں بچی کی پڑھا رہی ہوں, ہم بہت غریب لوگ تھے اس لیے میں نے اپلائی کیا. پھر میں نے کہا ڈمپر میں اپلائی کروں, میں بوتی سے شوق سے چلاؤں گی. اور جب بھائیوں کے پاس آئی تو انہوں نے بولا کہ کوئی اور اچھی سی جاب کرو, ڈمپر کی چلا رہی. تو میں نے کہا یہ بھی تو ایک کام ہے, اچھا کام ہے, جب لوگ نوکریاں کر سکتی ہیں تو یہ بھی سوال چلانا. وہ بھی مذاق اڑاتے لیکن ہم ان کا نہیں سنتے.
ڈمپر ڈرائیور بننے کی خواہش مند ہیتی کہتی ہیں,
میرا نام ہیتی ہے اور میں لوگوں کو یہ بتا میں چاہتی ہوں کہ عورت مضبوط ہے, اس لیے میں نے اس میں اپلائی کیا اور میں ڈمپر چلا. گھر والے خوش ہیں, گھر والوں کو بھی فائدہ ہوگا.
مائننگ کمپنی کے سربراہ شمس الدین کا کہنا ہے کہ خواتین کی بھرتی سے قبل کئی حلقوں کی جانب سے اس سلسلے میں مخالفت بھی سامنے آئی. کئی سوالات اٹھے کہ مردوں کی بڑی تعداد بے روزگار ہے, ایسے میں خواتین کو ڈمپر ڈرائیونگ جیسے شعبے میں مردوں پر ترجیح دینا کیوں اہم ہے.
یہ مخالفت بھی آئی کہ کیا مرد مر گئے ہیں یہاں کے, تب آپ عورتوں کو رکھ رہے ہیں, عورتوں کو نہیں رکھنا چاہیے, عورتوں کے لیے کام نہیں ہے.
دوسری جانب اس کام کے لیے دلچسپی رکھنے والی خواتین کا جوش و خروش دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا. خواتین کے ڈمپر ڈرائیونگ پروگرام کی انچارج جہاں آرا نے بی بی سی کو بتایا,
جو ینگ لڑکیاں جو بہت انرجیٹک ہیں, ایک ہے ہمارے پاس گروپ جو کہ زیادہ ذرا اولڈر خواتین ہیں, ان کو بہت ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنی زندگی میں اتنا نہیں کیا لیکن ہماری جو بہو ہیں اور بیٹی ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے. ہمارے پاس رجسٹریشن چل رہی تھیں ایٹ 4 ڈفرنٹ پوائنٹس تھر پارکر میں, ان پوائنٹ پہ کافی خواتین آئی ہیں جو کہ اپنے شوہروں کو, بیٹوں کو اور اپنے ساتھ بہو اور بیٹیوں کو بھی لے کے آئی ہیں. ان کی ایج بہت زیادہ تھی تو انہوں نے یہ بہت کہا کہ نہیں, جو میرے گھر کی لڑکیاں وہ ساری یہ کام ضرور کریں گی, پیچھے ان کا گھر سنبھالنا میرا کام ہے لیکن میرے گھر کی لڑکیاں آپ لوگوں کے ساتھ کام کریں گی. ایک ہمارے پاس وہ ریسپانس آیا تھا کمیونٹیز کا کہ ان کے مرد بھی اتنے ہی سپورٹو ہوتے تھے, وہ بھی اپنی خواتین کے اوپینین کو کافی ریسپیکٹ کرتے تھے اور خواتین بھی اتنی ہی ایکٹیو ہوتی تھیں. ایک ہمارے پاس گروپ ہوتا تھا جو کہ بالکل ریسپانس स्पॉन्सर नहीं होते थे, जो कि मना कर देते कि नहीं हमारे पास तो कभी थर में ऐसा हुआ नहीं है।
डंपर्स की ड्राइविंग के लिए मुंतखब होने वाली खवातीन को बाकायदा इस काम पर लगाने से पहले उन्हें एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। माइनिंग कंपनी के सरबराह ने इसकी तफसील बताई।
एक साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, उस साल की ट्रेनिंग के अंदर इनमें सबसे पहले इनको लैंग्वेज की स्किल दी जाएगी, बिकॉज इनकी इंग्लिश की स्किल थोड़ी सी बेहतर हो जाए ताकि ये मैनुअल पढ़ सकें, और तकरीबन एक साल की ट्रेनिंग के बाद इनको डंपर्स पे लगा देंगे। चूंकि ये वो हैं जिनको बिल्कुल भी ड्राइविंग नहीं आती है, जिन्होंने कभी जिंदगी में स्टेयरिंग पे बैठी नहीं है, इनको भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा पाकिस्तान की सारी ख्वातीन के लिए, क्योंकि जब तक कि आप अपनी 50% पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट गेनफुली एम्प्लॉय नहीं करेंगे, तब तक मुल्क की तरक्की नहीं हो सकती, और हम अपना पार्ट प्ले करना चाहते हैं।
थर में कोयले के जखायर का शुमार दुनिया के 16 बड़े जखायर में होता है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इश्तराक से 1991 में दरियाफ्त हुए थे। 9000 किलोमीटर पर मुहित ये रकबा कोयले के 175 बिलियन टन जखायर से मालामाल है। पाकिस्तान की मेहनतकश खवातीन किसी से कम नहीं, जरूरत इस बात की है कि उन्हें जिंदगी के हर शोबे में नुमाया किरदार अदा करने और अपना मकाम बनाने के मौके फराहम किए जाएं।
पाकिस्तान में सूबे सिंध के सहराई इलाके थर की कुछ खवातीन अब कोयले के जखायर पर डंपर ड्राइवर्स के तौर पर काम करेंगी। ये थी सबा नास की रिपोर्ट। और सामीन, आज सनीचर है तो आज बॉलीवुड राउंड अप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है, ये सुनिएगा आगे चलकर।
हमारे नामानिगार करिया करिया गांव गांव
रईम यार खान में लाशों के अमरा एहतजाज भी किया। मोहम्मद काजिम, बीबीसी क्वेटा।
शुमाइला जाफरी, बीबीसी नकियाल सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल।
लेकिन इस बारे में फौजी हुकाम ने कोई तफसील जारी नहीं की। अजीजुल्ला खान, बीबीसी पिशावर।
हुकूमत पर सियासी दबाव में कमी आएगी या इजाफा होगा। हारून रशीद, बीबीसी इस्लामाबाद।
जहां खबर है वहां हमारा नामा निगार है।
ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श और स्टीव ओकीफ पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं। अब्दुल रशीद शकूर, बीबीसी दुबई।
कौमी असेंबली का इजलास कल फिर होगा। शहजाद मलिक, बीबीसी इस्लामाबाद।
और शाहराहों की सजावट का खास इंतजाम किया जा रहा है। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
बाखबर रहने के लिए सैरबीन सुना कीजिए।
हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन आप बीबीसी उर्दू सर्विस से सुन रहे हैं। और सामेईन, आइए अब सुनते हैं बॉलीवुड राउंड अप।
Ladies and gentlemen.
Hi, this is Shilpa Shetty.
I think it's been a phenomenal success. Oh, sorry, let's just take that again.
चुटकी सिंदूर
जिसका हमें खेद है।
एक मिनट ले लीजिए।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप। बॉलीवुड राउंड अप।
जब लड़का पंजाबी हो और कुड़ी गुजराती तो वही होता है जो हैरी मेट सेजल में हो रहा है।
एक मुंडा पंजाबी जिदे नैन शराबी उनु लव यू आख दियो दिल लगी कुड़ी।
पिछले हफ्ते पंजाबी कुड़े शाहरुख खान ने ढेर सारी सेजल्स यानी सेजलों से मुलाकात की, और इस हफ्ते फिल्म के नए ट्रेलर में शाहरुख असली सेजल से उनके नाम का मतलब जानने की कोशिश कर रहे हैं।
नाम क्या है नाम?
सेजल।
भाई लोग तो कहते हैं कि जी नाम में क्या रखा है, पर एक आप है, नाम तो नाम, नाम का मतलब ही पूछ रहे हैं।
सेजल का मतलब है?
बिल्कुल जरूरी नहीं है, सच्ची मैं सेजल से चला लूंगा।
कोई चंगी गल
है?
मैं हूँ आपकी अपनी नुसरत जहाँ, और आप सुन रहे हैं बॉलीवुड राउंड अप। बात चल रही है शाहरुख खान की, जो फिल्म हैरी मेट सेजल में एक छिचोरे पंजाबी छोकरे के किरदार में होंगे।
लड़कियों के मामले में कैरेक्टर सही नहीं है मेरा।
मींस
मतलब मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूँ मैम।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री में शाहरुख खान की सिल्वर जुबली हो चुकी है? क्यों हाँ साहब?
I think मुझे कल मालूम, परसों मालूम पड़ा कि 25 साल हो गए। मुझे अभी भी पूरा कैलकुलेशन नहीं मालूम है किस हिसाब से 25 साल हुए। मुझे ऐसा लगता है 26 से 27 हो गए, बट इट फील्स वेरी गुड यार। आधी जिंदगी निकल गई। I'll be 52 this year, so half my age is gone। मैं ये सर्विस कर रहा हूँ कि एक्टिंग कर रहा हूँ, और अपने लिए भी की मैंने बहुत। अपने लिए भी बहुत नाम कमाया, खुशी कमाई, और फिर अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा काम करता रहूं कि लोग उस काम से खुश हों. सो 25 साल इज अ लॉन्ग टाइम. आई वॉज सिटिंग विद माई फैमिली द अदर डे एंड आई वॉज डिस्कसिंग एंड दैट्स हाफ माई लाइफ टाइम. सो इट्स सिर्फ मैं शुक्रगुजार हो सकता हूं सबका कि इतने सालों तक मुझको बेर किया है और इतने प्यार से बेर किया है और इतनी खुशी से बेर किया है. सो थैंक यू एवरीवन एंड आई एम रियली रियली ग्रेट.
शाहरुख भाई, कहा जा रहा है कि आपकी बेटी सुहाना फिल्मों में काम करना चाहती हैं और इसीलिए आजकल आप हर इवेंट में उन्हें साथ लेकर जाते हैं.
मेरे घर में मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट होने की, वरना मेरे घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती. सो दे हैव टू फिनिश द कॉलेज. सुहाना स्टिल इन 11th, शी हैज 4-5 इयर्स ऑफ स्टडीज लेफ्ट. आर्यन हैज अबाउट 4 इयर्स एंड लाइक आई सेड, इफ दे वांट टू बी एक्टर्स, सुहाना वांट्स टू, देन शी विल स्टडी टू बी एन एक्टर. And so there's a long, long way to go. Yeah. Just because she comes out publicly does not mean that we are taking her out in public. So duniya usko dekhke heroine bana deno. I'm an outsider. I came from Delhi. I never came out publicly. I just came in films. I hope my children do that once they are educated enough to do it.
शाहरुख खान की पुरानी जोड़ीदार काजोल अब तमिल फिल्मों का रुख कर चुकी हैं. जी हाँ, फिल्म VIP 2 में काजोल एक अनोखे किरदार में नजर आएंगी और तो और अब तमिल में डायलॉग भी बोलेंगी. तो तमिल बोलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका?
मुझे लगता है कि जो जब भी आप एक्टिंग करते हो किसी और भाषा में जो आपके समझ के बाहर है, जिसकी समझ आपकी लिमिटेड है, तो मुझे लगता है कि यू कॉन्सेंट्रेटिंग सो मच ऑन द डायलॉग दैट समवेयर डाउन द लाइन आपके एक्सप्रेशन मार्क आ जाते हैं. So I feel that's I feel somewhere down the line I feel like I'm cheating myself, and therefore I feel that it's extra hard work.
Tiger Shroff के बारे में मशहूर है कि वो बहुत soft, gentle और खूबसूरत तबीयत के मालिक हैं. जब भी बात करते हैं इनके सारे राजी जी की जीती जागती मिसाल नजर आते हैं. टाइगर ने स्पाइडरमैन होमकमिंग में अपनी आवाज दी है. टाइगर जी, आप तो खुद भी सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हैं, तो खुश तो बहुत होंगे स्पाइडरमैन की आवाज बनकर.
I was also crying क्योंकि एक नकाब के पीछे I could hide my tears, so I was also crying out of joy. And it was a surreal experience, and I was really enjoying it. Yeah.
आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मुमताज म्यूजिक कंपोजर राहुल देव बर्मन यानी RD बर्मन की, जिन्हें प्यार से लोग पंचमदा कहते थे. RD बर्मन को म्यूजिक विरासत में मिला था क्योंकि उनके वालिद सचिन देव बर्मन भी म्यूजिक कंपोजर थे.
चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम जाओ मेरी जान.
RD बर्मन की पहली हिट फिल्म 1966 में तीसरी मंजिल थी, जिसके गाने आज भी लोगों में उतने ही मकबूल हैं.
आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, आजा 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 आजा.
60 से 90 की दिहाई के दौरान पंचमदा ने 331 फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया. उन्होंने ज्यादातर किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले के साथ काम किया. बाद में आशा जी से उनकी शादी हुई. आशा भोसले का कहना है कि म्यूजिक ही पंचमदा की जिंदगी थी.
नेचुरली वो खुद भी बड़ा जिंदा दिल था गाने के लिए. उसको गाने के सिवा उसके जीवन में कुछ नहीं था ऐसा. और सुनना, हर देश के गाने सुनना, ये नहीं कि सिर्फ इंडियन क्लासिकल देखना, ऐसा नहीं. जैसे उसको साउथ अमेरिकन म्यूजिक बहुत पसंद था उसको। ट्रिनिदाद का जो म्यूजिक है, उसका जो रिदम है, वो बड़ा अच्छा लगता था। सरजू मेंडी का एक ग्रुप है, सरजू मेंडी, वो उसको पसंद था। क्विंसी जॉन पसंद, सब उसको, संताना, जॉर्ज संताना, कार्लो संताना, सब उसको, मतलब वो सुनना ही उसका काम था। और वो सुनते सुनते उसके अंदर वो रिदम अलग लेना, ऑर्केस्ट्रेशन अलग करना, ये उसके अंदर था।
ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना।
फिल्म बहारों के सपने हो या पड़ोसन, प्यार का मौसम हो या यादों की बारात, या फिर आराधना, उनके बनाए गए तमाम गाने जबरदस्त हिट होते रहे। 1970 में फिल्म कटी पतंग में किशोर कुमार की आवाज और उनकी मौसीकी ने धूम मचा दी, जिसके बाद 71 में देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा में दम मारो दम हिंदी गानों की शिनाख्त बन गया।
दम मारो दम मिट जाए हम, बोलो सुबह शाम
के। मुमताज शायर गुलजार के साथ उन्होंने काफी काम किया। गुलजार का कहना है,
किसी भी एक बड़ी शख्सियत का सिर्फ एक पहलू नहीं होता। पंचम के बारे में ये बात करते हुए कि वो अगर ये कहें कि बहुत बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर था, तो इसलिए कि उसकी शख्सियत बहुत बड़ी थी, उसके एहसासात, उसकी सेंसिटिविटी, उसकी सेंसिबिलिटीज वो बहुत बड़ी थी। एक ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी उसकी, मजाक करना बहुत, स्पोर्ट्स के बारे में बहुत शौक था उसको, खासा फुटबॉल मैचेस ही विल नॉट मिस। जहाँ म्यूजिक उसे विरसे में मिला है, उसे फुटबॉल भी विरसे में मिला।
फिल्म कारवा में हेलन पर फिल्माया गया गाना पिया तू अब तो आजा आज भी लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है। उधर फिल्म ग्रेट गैम्बलर का गाना दो लफ्जों की है दिल की कहानी कानों में मधुर रस घोलने लगता है। गानों की खूबसूरती और मकबूलियत ही है कि आज के दौर में भी इन्हीं गानों को रिमिक्स करके दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। इस बारे में आशा भोसले का कहना है,
क्या हो गया ये जो करते हैं लोग, अभी इनको अच्छे गाने मिलते नहीं, नए गाने, जब उनको अच्छी ट्यूने नहीं मिल रही हैं, तो उनको पुरानी ट्यूने अपनानी पड़ती हैं, और फिर उनको लेके उसको मोड़ तोड़ बिगाड़ बिगाड़ के उसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसे होता नहीं। जैसे अभी दम मारो दम बनाया है, जो दम मारो दम पुराना है, हो सकता है लोगों को नया भी अच्छा लग जाए, हम ये नहीं कहते, लेकिन पुराना बन गया, 40 साल अभी उसको चल ही रहा है वो, क्योंकि हमें पता लगता है स्टेज पे क्या गाना कौन सा चल अभी तक चल रहा है। वो गाने ऐसे हैं जो कोई उसको मतलब टच नहीं कर सकते ऐसे।
80 की दहाई में बप्पी लहरी ने डिस्को को हिंदी सिनेमा में लाकर एक नया इनकलाब बर्पा किया और पंचमदा इस शोर में कहीं गुम होते गए। 86 में उन्होंने फिल्म इजाजत के लिए इंतहाई खूबसूरत गाने कंपोज किए। 88 में पंचमदा को दिल का दौरा पड़ा और वो बीमार रहने लगे। 1994 में फिल्म 1942 लव स्टोरी उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। फिल्म के गाने जावेद अख्तर ने लिखे थे और म्यूजिक आर डी बर्मन का था।
मेरा ऐसा ख्याल है कि जो सचमुच के बड़े लोग होते हैं, वक्त उन पे बड़ा मेहरबान होता है। वक्त जैसे जैसे गुजरता जाता है, वो बड़े होते ही चले जाते हैं और उनके लिए लोगों के दिलों में श्रद्धा और अकीदत बढ़ती जाती है। यही आप देखिए आर डी बर्मन के बारे में कहा जा सकता है।
गाने बहुत कामयाब रहे, लेकिन आर डी बर्मन ये कामयाबी ना देख सके।
गाता रहे मेरा दिल।
तो ये थे इस हफ्ते की गपशप। अगले हफ्ते फिर आऊंगी गर्मा गर्म खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दे, खुदा हाफिज।
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय।
बीबीसी
बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
बॉलीवुड राउंड अप पेश कर रही थी नुसरत जहां, और इसी के साथ सैरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचा। आज हमारे प्रोग्राम के एडिटर थे आरिफ शमीम और प्रोड्यूसर थी नुसरत जहां। हमारे स्टूडियो मैनेजर्स थे यहां लंदन में एलिस्टर बीविस और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। अब मुझे अंबर खैरी को इजाजत दीजिए, लेकिन प्रोग्राम के आखिर में खबरों की सुर्खियां सुनिए शुमाइला खान से।
انڈین میڈیا کے مطابق ملک کے سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سرجیکل اسٹرائکس کے لیے 15 ماہ تک تیاری کی گئی اور اضافی فوجیوں کو تربیت دی گئی۔ چین کے صدر زی جنگ پنگ کا کہنا ہے کہ ان کی حکومت ہانگ کانگ میں اپنے اقتدار کے خلاف کوئی چیلنج برداشت نہیں کرے گی۔ دنیا بھر کے رہنماؤں نے حال ہی میں انتقال کرنے والے جرمن چانسلر ہیلمت کوہل کو فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں قائم یورپی پارلیمان میں اپنے ایک تقریب کے دوران خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ ہفتے کے آغاز پر ملک میں ہونے والے سائبر حملوں میں روسی سیکیورٹی سروسز ملوث تھیں۔ اور کینیڈا میں متحد ریاستوں کے 150 سال مکمل ہونے پر جشن منایا جا رہا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔